الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صلوات بر محمد وعلى الله مبارك اور انتہائی مقدس ایام اور راتیں ہیں اور اگر آج ہم ان مبارک اور مقدس ایام اور راتوں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں جمع ہو کر ذکر خدا سے ذکر نبی سے ذکر آل نبی سے اپنی روحوں کو اپنے ذہنوں کو اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ آپ کے شہداء کا مقدس لہو ہے۔ اگر آپ کے شہداء ہمارے شہداء طول تاریخ میں اپنے عقیدے اور اپنے مکتب کو بچانے کے لیے قربانی نہ دیتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، اپنے سر نہ کٹواتے، اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت نہ کرتے، تو یقیناً آج آپ کی مسجدیں آباد نہ ہوتی، یقیناً آج آپ کی محفلیں شاداب نہ ہوتی، یقیناً آج تشیع اور تشیع علوی اس طرح سے پوری دنیا میں سر اٹھا کر دشمنان قرآن و اسلام کو چیلنج نہ کر رہا ہوتا۔ آج خدا کے فضل و کرم سے آپ پوری دنیا میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ چند ایک بنیادی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک وجہ آپ کے مکتب کا پاکیزہ اور روح پرور ہونا ہے۔ ہم اور آپ جس مکتب سے وابستہ ہیں اس مکتب کی خصوصیت پاکیزگی ہے، اس مکتب کی خصوصیت طہارت روح ہے، اس مکتب کی خصوصیت تقوی الہی ہے، اس مکتب کی خصوصیت ظلم سے نفرت اور عدل سے محبت ہے، اس مکتب کی خصوصیت انسانی صفات کی پرورش ہے، اس مکتب کی خصوصیت حیوانیت سے دوری اور ظلم و بربریت کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ مکتب کی خصوصیت ہے، مکتب کی تعلیمات ہیں۔ مکتب اہل البیت یعنی مکتب قرآن، مکتب اہل البیت یعنی وہ مکتب جس میں تمام انسانی اور الہی قدریں یکجا جمع ہیں. وہ مکتب جہاں پر نجس اور پاک کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. میں جو عبارتیں اور جو جملے عرض کر رہا ہوں ہر ایک کے پیچھے ایک پیغام ہے, ایک مفہوم ہے اور ایک پس منظر ہے. اس لیے ذرا غور کیجیے گا, میں اگر ہر جملے کی وضاحتیں شروع کر دوں تو شاید صبح ہو جائے. میں اس لیے اشارتاً گزر رہا ہوں کہ ہمارا مکتب وہ مکتب ہے جس میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ اس مکتب میں یا ظلم ہے یا عدل ہے, درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ظالم بھی ہو اور مؤمن بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی فاسق بھی ہو اور شیعہ علی بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اگر شیعہ علی ہے تو پاکیزہ ہے, اگر علی کا شیعہ ہے تو غیرت مند ہے, اگر علی کا شیعہ ہے تو ظلم ستیز ہے, ظلم سے مفاہمت نہیں کرتا. اگر علی کا شیعہ ہے تو اس مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مکتب کی آغوش میں پرورش پا کر معاشرے میں قدم رکھنے والا انسان علی کی سیرت کا مظہر ہے. یہ وہ مکتب ہے, وہ مکتب ہے جو کبھی بھی حق کی منزل تک پہنچنے کے لیے باطل کے رستے پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا. توجہ ہے آپ کی؟ حق کی منزل تک پہنچنے کے لیے باطل کے رستوں پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ مکتب کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کاروباری, کوئی بزنس مین, کوئی ملازمت پیشہ, کوئی دکاندار کم تولے, فراڈ کرے, دوسروں کا حق مارے, امام بارگاہ میں عزاداری میں چندہ دے اور مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو اور مؤمن کہلائے. یہ مکتب اجازت نہیں دیتا. مکتب کہتا ہے کہ اگر علی کا پیروکار بننا ہے تو سر سے پیر تک پاکیزہ ہو کر داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ علی پاکیزگی کی علامت ہے. اگر علی کے مکتب میں داخل ہونا ہے تو ناموس دین کی حفاظت کے لیے علی ہی کی طرح سے میدان میں کھڑے بھی نظر آؤ. غور طلب بات ہے نا, ناموس دین کی حفاظت کے لیے علی ہی کی طرح سے اپنے پورے وجود اور خاندان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونا. اگر علی کے پیروکار ہو تو پھر غیرت علوی کا مظہر بنو. اگر علی کے پیروکار ہو تو صبر علی کا مظہر بنو. اگر علی کے پیروکار ہو تو پھر شجاعت علی کے مظہر بنو. اگر علی کے پیروکار ہو تو پھر تقویٰ اور علی کی پاکیزگی کے مظہر بنو. اس لیے صادق آل محمد نے یہ فرمایا کہ اپنے شیعوں کو, یعنی مجھے آپ کو ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. تم شیعہ ہو؟ جی میں شیعہ ہوں. اگر شیعہ ہو تو وہ کام کرو جس سے میری عزت اور توقیر میں اضافہ ہو, میرے لیے ننگ و آر کا باعث نہ بننا. یہ امام صادق علیہ السلام کی وصیت ہے, نصیحت ہے. اگر آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں, میں ایک بڑے سناریو میں, بڑے ویژن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, لبنان سے لے کر افغانستان تک, جس میں خود لبنان بھی شامل ہے, یمن بھی شامل ہے, کویت بھی شامل ہے, بحرین بھی شامل ہے, سیریا بھی شامل ہے, عراق بھی شامل ہے, حتیٰ سعودیہ بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے. ذرا نقشے میں دیکھیں, ایک چاند کی صورت بنتی ہے, ایک چاند کی صورت. آج آپ کا دشمن, آپ کے دشمن سے مراد فرد کا دشمن نہیں، کسی نقوی، کسی کاظمی، کسی زیدی، کسی رضوی، کسی تقوی کا دشمن نہیں، بلکہ علی کی دی ہوئی آئیڈیالوجی کا دشمن. جب میں کہتا ہوں آپ کا دشمن، مراد علی کی آئیڈیالوجی کا دشمن. علی کی آئیڈیالوجی سے مراد یعنی 124,000 انبیاء کے دیے ہوئے پیغام کا دشمن. چونکہ علی 124,000 پیغمبروں کا جانشین ہے، وارث ہے. وارث کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ زیارت وارثہ میں یہی پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. کس کو کہتے ہیں آپ؟ کس کو پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ جی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے نا زیارت وارثہ. زیارت وارثہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سلسلے کو ملاتے ہیں حضرت آدم سے. آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر حسین ابن علی تک، یہ جو سلسلہ ہے اس میں جتنی بھی خوبیاں اور پاکیزگیاں ہیں، جتنی بھی روحانیت اور معنویت ہے، ان تمام کا نمائندہ کون ہے؟ علی، اور علی کے بعد حسن اور حسین. اس لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث علی. یہ وراثتیں ہیں اوپر سے. آدم کی میراث اگلے نبی کی، اگلے نبی کی میراث اس سے اگلے نبی کی ملکیت، اس سے اس کی میراث اس سے اگلے نبی کی ملکیت، یہاں تک کہ نبی کریم کی باری آئی جو خاتم الرسل بھی ہیں اور وارث انبیاء بھی ہیں. اور اس وارث انبیاء کا وارث کون ہے؟ علی مرتضیٰ. اور اس علی مرتضیٰ کا وارث کون ہے؟ حسن مجتبیٰ. اور اس حسن مجتبیٰ کا وارث کون ہے؟ حسین شہید کربلا. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں علی کا مکتب، یعنی علی کا نہیں بلکہ اللہ کا مکتب، اللہ کے ذریعے سے 124,000 انبیاء کو دیے ہوئے اس مکتب کا پیغام جس کا وارث علی ہے اور جس کی شناخت ولایت علی ہے.
علی کا طرز زندگی غلامت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی غلامت
کی موت ہے. آپ ان تمام انبیاء کی وراثت کی صورت میں جو مکتب علی کو ملا، اور آج علی کے مکتب کے طور پر، اہل البیت کے مکتب کے طور پر دنیا میں اس کی ایک پہچان ہے، اس پر ذرا غور کریں. آج ان تمام ممالک میں جو دشمن آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ صرف کراچی میں نہیں کر رہے ہیں، صرف لاہور میں نہیں کر رہے ہیں، صرف ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں نہیں کر رہے ہیں، صرف پشاور اور پارا شنار میں نہیں کر رہے ہیں، صرف گلگت اور بلتستان میں نہیں کر رہے ہیں. یہی ٹارگٹ آپ کو لبنان میں بھی کر رہے ہیں، یہی ٹارگٹ آپ کو یمن میں بھی بنایا جا رہا ہے، یہی ٹارگٹ آپ کو سعودیہ کے اندر بھی بنایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ٹارگٹ آپ کو بحرین کے اندر بھی بنایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ٹارگٹ آپ کو عراق کی سرزمین میں بھی بنایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ٹارگٹ آپ کو ایران کی سرزمین میں بنایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ٹارگٹ آپ کو افغانستان کی سرزمین میں بھی بنایا جا رہا ہے. یعنی ایک چین ہے، چین بھی ہے اور ایک ہلال بھی ہے، چاند بھی ہے. چاند یعنی ان ممالک پر مشتمل چاند جہاں پر علی کے نام لیوا طاقت کی صورت میں موجود ہیں. آج اگر طاقت کی صورت میں، قدرت کی صورت میں یہ سارے لوگ اس ہلالی شکل میں ان تمام ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کیسے یہ طاقت ان کے اندر آئی؟ یہ ایک سوال ہے. میں اسی کا جواب دے کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ طاقت کیسے آئی ان لوگوں کے اندر؟ ان لوگوں نے جب علی کو پہچانا تو دیکھا کہ علی کا رستہ وہ ہے جس میں منزل تو بہشت ہے, رستے میں خار ہے, رستے میں کانٹے ہیں,
لیکن علی تک پہنچنے کے لیے کانٹوں پر چلنے کو دل و جان سے اس قوم نے قبول کر لیا, دل و جان سے قبول کر لیا. اس لیے کہ ہدف علی تک پہنچنا ہے, اور علی تک پہنچنے کا مطلب خدا تک پہنچنا,
چونکہ علی خدا کا ولی ہے اور خدا سے متصل کرنے والی وہ ہستی ہے. لہذا طول تاریخ میں ظلم ہوتے رہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ علی کی محبت کے جرم میں زبانیں کاٹی گئیں, علی کی محبت کے جرم میں اعضاء و جوارح کاٹے گئے, علی کی محبت کے جرم میں سر کاٹے گئے, علی کی محبت کے جرم میں آنکھیں نکالی گئیں تلوار اور خنجروں سے اور نیزوں سے, علی کی محبت کے جرم میں سادات کے بچوں کے سروں کے مینار بنائے گئے, علی کی محبت کے جرم میں بنی عباس کے دور کی محمد جواد مغدیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, وہاں پر طول تاریخ میں حکمرانوں نے جو جو مظالم آل نبی پر اور آل علی پر, چونکہ آل نبی یعنی آل علی, ان پر ڈھائے ہیں, ان کی ایک فہرست بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ آل محمد کی, اگرچہ زبان پہ لانا انتہائی سخت ہے, انتہائی سخت ہے, چونکہ غیرت مند انسان برداشت نہیں کر پاتا, لیکن کیا کیا جائے, تاریخ ہے, کیا کیا جائے, بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کن ادوار سے گزر کر آج یہاں تک پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بنی عباس کے دور میں ایسا بھی دور آیا جب آل علی کی بہو بیٹیوں کو قید کر کے زندانوں میں, اور قید بھی کس طرح سے برہنہ, سوچ سکتے ہیں آپ, سینکڑوں کی تعداد میں جیل خانوں میں تہخانے بنا کر ان کو برہنہ رکھا گیا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو روحانی اذیت ہے اس سے بھی وہ گزریں سادات کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود یہ مظالم ڈھائے جاتے رہے. کربلا کا ظلم کوئی کم ظلم تو نہیں ہے نا, کربلا کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے وہ کم مظالم تو نہیں ہے, یہاں تک کہ ماؤں کے سامنے بچوں کا سر کاٹ کر اور ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو اٹھا کر گرم تیل کی کڑاہیوں میں پھینک کر, آپ سوچ سکتے ہیں. ان مظالم سے گزرنے کے بعد بھی علی کے شیعہ پیچھے نہیں ہٹے, آگے ہی بڑھتے چلے گئے. اتنے سارے مظالم, یہ مامون مہدی عباسی کے حوالے سے تاریخ نے لکھا ہے کہ خلیفہ کے دو بیٹے تھے معتز اور معید, ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ابن سکیت کا انتخاب کیا گیا. ابن سکیت علی کا موالی تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا. استاد نے جب بچوں کی تربیت شروع کر دی دونوں بیٹوں کی تو ایک عرصہ لگا, بچوں کو بڑا پڑھایا لکھایا, تہذیب سکھائی, ادب سکھایا. کسی نے خلیفہ کے کان میں بات ڈال دی کہ جس استاد کے آپ نے حوالے کر دیے ہیں اپنے دونوں بچے وہ استاد علی کا موالی ہے, علی کا جانسار ہے. جب خلیفہ کو اطلاع ملی تو اس نے سوچا کہ میں نے پہلے آزماؤں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اطالیب اور استاد کو ابن سکیت کو کھانے پہ بلایا, استاد آئے, بچے دوڑ کر آگے گئے, استاد نے جیسے ہی جوتے اتارے جوتے سیدھے کیے لا کے دسترخوان پر بٹھایا, استاد نے بھی بڑا پیار کیا ابن سکیت نے. اور اس کے بعد خلیفہ نے پوچھا کہ میرے دونوں بیٹے تمہیں کیسے لگتے ہیں, کہا بہت ہونہار ہیں, بہت مؤدب ہیں, بہت اچھے اور متخلق ہیں, اخلاق والے ہیں اور بڑے ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, نیک ہیں, تعریف کی. اب یہاں پر آزمائش شروع ہوئی. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں میرے دونوں بچے بہتر ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین بہتر ہیں. یہ جملہ سننا تھا ابن سقید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال کھڑے ہو گئے، کھانا چھوڑ دیا، دسترخوان پہ اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کے کہا کہ خلیفہ تم نے اپنے بیٹوں کو کس کے بیٹوں سے ملایا ہے؟ علی کے بیٹوں سے، حسن اور حسین سے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ کون تھے اور تم کون ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ بچے کون تھے اور تمہارے بچے کون ہیں؟ مجھ سے علی کے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو پھر کان کھول کر سن لو کہ میری نگاہ میں علی کے غلام قمبر کے قدموں تلے جو مٹی ہے، وہ مٹی بھی تمہارے دونوں بیٹوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ کہنا آسان نہیں تھا، کہنا آسان نہیں تھا، ہم یہاں پر بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کے بعد پھر میری زندگی ختم ہے۔ لیکن علی کا وہ عشق ہی کیسا جو علی کی محبت کی قیمت میں موت کو قبول نہ کرے۔ کہا کہ اگر علی کا نام اونچا رکھنا ہے تو سر کٹانے کو تیار ہوں۔ کہا کہ خلیفہ تم نے اپنے بیٹوں کو تشبیہ دی علی کے بیٹوں سے، علی کے دونوں بیٹے کیا علی کے غلام قمبر کے قدموں تلے مٹی تمہارے بیٹوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے؟ جب یہ کہا تو فوراً خلیفہ نے جلاد کو حکم دیا، جلاد آیا، کہا کہ جس زبان سے اس نے یہ جملے کہے ہیں وہ زبان سامنے سے نہیں بلکہ اس کی گردن کی پشت سے سوراخ کر کے زبان گدی سے کھینچ لیا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی کی محبت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، آپ کی ان امام بارگاہوں کی دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے، آپ کو غیرت دینے کے لیے، آپ کو عزت نفس دینے کے لیے، آپ کو علی کی محبت سے مالا مال کرنے کے لیے، اور ہم سب کو علی کی محبت میں دنیا کے اندر سرفراز اور سربلند زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے ہمارے بڑوں نے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں کسی اور تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی۔ آپ تاریخ تشیع علوی کو آپ پلٹ کر دیکھ لیں، ہر صفحہ آپ کو شہداء کے خون سے رنگین ملے گا، ہر صفحہ۔ اس لیے ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا کہ تشیع کی دو شکلیں ہیں، ایک سرخ تشیع ہے اور ایک سیاہ تشیع ہے۔ سرخ تشیع کون سی ہے، سیاہ تشیع کون سی ہے؟ سرخ تشیع وہ ہے جو کربلا کی وارث ہے، سرخ تشیع وہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد بچہ علی اصغر کی قدرت اور ان کی ہمت و روحانیت کا مظہر بن کر معاشرے کے اندر اپنا بچپنا بھول جاتا ہے اور قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا۔
سرخ تشیع وہ ہے جس کی آمد کے نتیجے میں جوان علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی طرح سے موت کا ذائقہ بتاتے ہیں کہ موت، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے موت قبول کرنے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے آخری جملے سنے ہوں گے نا، حضرت قاسم سے مکالمے کے دوران، کہ کیف الموت عندک بیٹا، موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ احلا من العسل۔ ایک 14 سال کے جوان سے دنیا کی تاریخ میں آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ اس کو موت کے ذائقے کا پتہ ہو۔ لیکن یہ جو بچہ آل محمد کی آغوش میں پلا ہے، اس کو پتا ہے کہ علی کی راہ میں مرنے کا جو ذائقہ ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کو یہ معلوم ہے۔ یہ جو سرخ تشیع ہے یہ غیرت مند تشیع ہے،
سرخ تشیع یعنی میدان کا تشیع، حریت کا مکتب، قربانی کا مکتب، شہادت کا مکتب، اسارت کا مکتب، سربلندی کا مکتب، اپنی قربانی دینے کا اور دوسروں کو غیرت مند بنانے کا مکتب،
اور شہداء کے پاکیزہ خون کے ذریعے سے اپنے پیغام کو معاشرے میں عام کرنے کا مکتب،
ہر ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کھڑے ہونے کا مکتب، اور ہر مظلوم کی حمایت میں میدان میں اترنے کا مکتب۔
امیر المومنین کے اپنے جملے آخری وقت میں، 21 رمضان کی صبح کو شہادت ہوئی ہے، لیکن رات کو، امیر المومنین کے بچے زیادہ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں نے 18 تک لکھا ہے، ان تمام بچوں میں صرف دو کو بلاتے ہیں، کون؟ حسن اور حسین علیہ السلام۔ دونوں کو بلانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے دونوں بیٹوں، میرے قریب آؤ، ایک دائیں ایک بائیں، غور سے سننا۔ یہ جو جملہ ہے، وصیت ہے علی ابن ابی طالب کی، یہ وصیت کیسی وصیت ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ وصیت ایک باپ کی بیٹے کو وصیت نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا نا کہ علی جو کائنات کی تمام تر خوبیوں کا یکجا مرقع ہے، کائنات کے تمام تر فضائل کا مرکز و محور ہے، ان کی زندگی کے 63 سال گزر جاتے ہیں اور آخری رات میں اپنی 63 سالہ زندگی کا حاصل اپنے دو بیٹوں کو دے کے جا رہے ہیں، باقیوں کو کیوں نہیں دے کے جا رہے ہیں؟ باقیوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ صرف ان دو بیٹوں کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کی وصیت ہے آگے آنے والے دو اماموں کے لیے۔ امام کا مطلب معاشرے کی رہنمائی، معاشرے کو ساتھ لے کر چلنے والا، معاشرے کی اجتماعی سوچ کی ہدایت کرنے والا، معاشرے کو ایک ریوڑ کی طرح سے لے کر چلنے والا وہ شخص جس کے ہاتھ میں علم ہے اور پیچھے قافلہ اس علم کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ لہذا آنے والے امام کو وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے جو جانے والا امام تجربات کے نتیجے میں دیکھے جا رہا ہے۔ لہذا دو اماموں کو بلاتے ہیں، باقیوں کو نہیں بلاتے، اور جب بلاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی کا حاصل یہ بات ہے، وہ کیا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یاد رکھو، جب تک زندہ ہو، ہمیشہ جہاں کہیں پر بھی ہو، ان دو باتوں کو اور ان دو طبقات کو یاد رکھنا۔ وہ دو طبقات کیا ہیں؟ کیا فرمایا کہ شیعہ کی حمایت کرو، سنی کی مخالفت کرو، مسلمان کی حمایت کرو، کافر کی مخالفت کرو، اپنی قومیت کی حمایت کرو، دوسری قومیتوں کی مخالفت کرو، اپنے خاندان کا اگر ہو تو اس کو اس کا ساتھ دو، دوسرے خاندان کا ہو تو اس کی مخالفت کرو؟ نہیں، علی اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کا نمائندہ اس طرح کی تمام زنجیروں سے آزاد ہے۔ یہ زنجیریں ہیں، یہ زنجیریں ہیں، یہ جس کی اسارت میں انسان جکڑا جاتا ہے۔ علی کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کے دو حصے ہیں، دو طبقات ہیں، ایک طبقہ ظالم کہلاتا ہے اور دوسرا طبقہ مظلوم کہلاتا ہے۔ ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، موحد بھی ہو سکتا ہے، ظالم ظالم ہے، اس کا کوئی مسلک اور کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے مظلوم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا کہ یہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، اس کا شہر کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے، خاندان نہیں۔ مظلوم مظلوم ہے، اور علی کا امتیاز کیا ہے؟ علی ان 63 سالوں میں ہمیشہ ظالم کا بدترین دشمن تھا اور مظلوم کا بہترین حامی تھا۔ اور آنے والے دو بیٹوں کو یہی نصیحت کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھو کونا، دونوں آپ دونوں بیٹوں للظالم خصما، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کی فیملی کا ہو یا دشمن کا، آپ کے مسلک کا ہو یا دشمن کا ہو، آپ کے مکتب کا ہو یا دشمن کا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، معیار یہ ہے کہ ظالم ہو، ظالم ہے تو اسے دشمنی کرنا،
اور اگر مظلوم ہے تو وہ چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو سینے سے لگاؤ اور ظالم سے چھین کر مظلوم کو دو،
مظلوم کی حمایت کرو،
یہ زندگی کا اسلوب علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے۔ اسی اسلوب کی وجہ سے، اسی اسلوب کی وجہ سے، انہی صفات کی وجہ سے دنیا نے علی سے دشمنی کی، اس لیے کہ علی کے فضائل اور علی کے عدل کو اٹھانے کی طاقت دنیا والوں کے پاس نہیں تھی،
دنیا والوں کے پاس علی کی عدالت، علی کے انصاف اور علی کے ان معیارات کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی نہ ہمت ہی نہ سکت تھی، اس لیے دنیا نے دشمنی کی۔ لہذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا نا کہ دنیا کے،
دنیا کے تمام حاکموں سے لوگوں نے دشمنی کی ان کی ناانصافیوں اور مظالم کی وجہ سے، علی وہ مظلوم ہے جس سے دشمنی کی اس کی عدالت اور اس کے عدل کی وجہ سے،
چونکہ علی کا عدل قابل قبول نہیں تھا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اس علی کے جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اس کے اندر اس ہستی کی تصویر اور اس کا عکس نظر آتا ہے، اس لیے شیعیت ہمیشہ، سرخ جو شیعیت تھی وہ کامیاب رہی اور سیاہ شیعیت ہمیشہ ذلت کی علامت بنتی رہی۔ ڈاکٹر شریعتی کا جو جملہ تھا اس کی تشریح میں بہت آگے چلا گیا کہ سرخ شیعیت کون سی ہے، وہ جس نے علی اور آل علی کی اس سرخ تحریک کو ہمیشہ زندہ رکھا، ہمیشہ زندہ رکھا، میدان میں رہی، کبھی بھی معاشرے کے معاملات سے لا تعلق نہیں رہے، ظلم کے ایوانوں سے ہمیشہ لڑتے رہے، ظالموں سے ہمیشہ الجھتے رہے اور ہر ظالم کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہے، اور اس کے مقابلے میں جو سیاہ شیعیت ہے اس کا کیا رول ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ کربلا کے صرف اس پہلو کو پکڑو جس میں آنسو بہا کے ثواب مل سکے اور جنت کما سکو۔ کربلا مکتب ہے نا، ہے یا نہیں؟ کربلا مکتب ہے، کربلا یونیورسٹی ہے، کربلا دانشگاہ ہے۔ ایک یونیورسٹی کے اندر زندگی کی ضرورت کے وہ تمام پہلو اور سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد معاشرے کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مکتب حسین وہ دانشگاہ اور وہ مکتب ہے جہاں پر وہ تمام کی تمام چیزیں یکجا جمع ہیں۔ اس لیے کربلا اور حسین ابن علی نے جن لوگوں کو متاثر کیا، جن کے دلوں میں حسین کے پیغام نے اپنی جگہ بنا لی، انہوں نے ہمیشہ حسین کی حریت کو ہی اپنایا اور میدان میں کھڑے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن جن قوموں کے اندر حسین کی حریت پیدا ہوئی، عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں اسلام کے دشمنوں اور حسین کے دشمنوں کے خلاف ولولہ برپا ہوتا رہا، ان کے اندر غیرت جاگتی رہی، اور اس عزاداری نے انہیں گھر بٹھانا نہیں بلکہ میدان میں اترنا سکھایا،
اور وہ جو علم ہم اٹھاتے ہیں اس علم نے یہ بتایا کہ یہ علم چومنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دشمنوں کی نگاہوں میں کھڑے ہو کر عباس کا پرتو بن کر بتانے کے لیے ہے کہ یہ علم فتح کی علامت ہے، بزدلی کی نہیں ہے۔
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
تو علی اور آل علی کی سیرت پر چلنے والے وہ لوگ ہمیشہ دنیا والوں کو متاثر کرتے رہے جنہوں نے علی اور آل علی کی زندگی کے اس پہلو کو مضبوطی سے پکڑا اور صرف جنت کی تمہ میں نہیں بلکہ علی کے عشق میں دنیا میں سرخرو رہے، عشق علی میں. اور آج بھی تشیع پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، امریکیوں کے لیے چیلنج ہے، یہودیوں کے لیے چیلنج ہے، صہیونیوں کے لیے چیلنج ہے، سعودیوں کے لیے چیلنج ہے، سلفیوں کے لیے چیلنج ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کفر کی ترویج کرنے والے تکفیریوں کے لیے چیلنج ہے. کون سا ایسا مکتب ہے علی کے اس مکتب کے علاوہ جو دنیا میں اپنا ایسا اثر رکھتا ہو؟ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پر غور کیجئے گا کہ مکتب تشیع، مکتب علی، طول تاریخ میں 1400 سال گزر گئے، ان 1400 سالوں میں کبھی بھی سلاطین کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوا. غور طلب بات ہے، کبھی سلاطین کے مفادات کی حفاظت کے لیے مکتب تشیع استعمال نہیں ہوا، ہمیشہ ظالم سلاطین کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر یہ مکتب کھڑا رہا، اس کے علماء کھڑے رہے، اس کے مجتہدین کھڑے رہے، اس کے مراجع کھڑے رہے، اس کے امام کھڑے رہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مکتب کو 14 معصومین دیے پیغمبر اسلام سمیت، اور ان 14 معصومین میں 13 معصوم وہ تھے جن میں 12 امام تھے، اور ان 14 معصومین میں نبی کریم رحلت پا گئے، اللہ کی حکمت تھی، اور امام اثر پردے غیب میں ہیں. باقی رہ گئے کتنے 12. ان 12 میں کوئی ایک فرد بتائیں جس نے بستر پہ سو کر اپنی طبیعی عمر پوری کر کے جان دی ہو، دکھائیں نا کوئی ہے. وہ مکتب جس کو اللہ نے 12 ولی دیے ہوں، 12 ولی، اور 12 کے 12 ولی ظالموں سے ٹکرا کر جامع شہادت نوش کر لے ہیں. آپ اس مکتب کی عظمت دیکھتے ہیں، کتنا بڑا مکتب ہے جس کے آپ ابھی پیپلز پارٹی والے صبح سے شام تک کہتے نہیں تھکتے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ شہداء کی پارٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، شاہنواز کو مار دیا گیا، ادھر بینظیر کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے حریت اور بیداری اور شجاعت کی خوشبو آتی ہے. بات یہ ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں آیا، لیکن بہادر لوگ ہمیشہ اس زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. مکتب تشیع کائنات میں جتنے بھی مکاتب آئے ان تمام مکاتب کے درمیان اپنا وہ ممتاز مقام رکھتا ہے کہ جس کا ہم پلہ کوئی مکتب دنیا میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس مکتب کی علامت پاکیزگی ہے. اس مکتب کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس مکتب کا جو نماز کا امام ہے اس کا بھی عادل ہونا شرط ہے، چجائے کہ امام وقت کی آپ بات کریں، جس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں اس کا بھی عادل ہونا اس مکتب میں شرط ہے. اگر وہ عادل نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز باطل ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے اس مکتب نے آپ کو وہ ویلیوز دیے ہیں جو ویلیوز کسی مکتب میں نہیں آئے. اس مکتب نے آپ کو وہ امام دیے ہیں جو امام کسی مکتب میں نہیں آئے. جس مکتب کے 12 پیشوا، 12 رہنما، 12 امام، 12 معصومین جامع شہادت نوش کر کے دنیا سے گزر جائیں، اس مکتب کے لوگوں کو شہادتوں سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، شہادتوں سے اس مکتب کے پیروکار ڈر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ شہادتوں سے ڈرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مکتب نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر یا علی، یا زہرا، یا زینب، یا حسین کہہ کر ہم اپنے گلے کٹواتے ہیں تو پھر ہماری اگلی منزل زہرا سلام اللہ علیہا کے قدم ہیں. ہماری اگلی منزل
ستم اے اشقیا کرتے رہو، جس قدر چاہو کرتے رہیں گے تم جفا کرتے رہو
ماشاءاللہ
وہ جاری و ساری رہے گا حشر تک ذکر حسین جاری و ساری رہے گا حشر تک ذکر حسین لاکھ جسموں سے ہمارے سر جدا
کرتے رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اے خدا ہو جائے اب مہدی دارا کا ظہور اے خدا ہو جائے اب مہدی دارا کا ظہور چلتے پھرتے بس یہی حق سے دعا کرتے رہو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
بلند نعرہ
تلوار اللہم صل علی محمد و آل محمد یہ مکتب وہ مکتب ہے اور اس مکتب میں جو تصور انتظار ہے وہ تصور انتظار بھی پاکیزگی کا تصور ہے نا ظلم کا تصور تو نہیں ہے یہ مکتب داعش بنانے کی اجازت نہیں دیتا یہ مکتب طالبان بنانے کی اجازت نہیں دیتا یہ مکتب القاعدہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا یہ مکتب لشکر بنانے کی اجازت نہیں دیتا یہ جو نجس جانور پھرتے ہیں نا ہر طرف ان ناموں سے یہ کیا ہے یہ بھیڑیے یہ کیا ہے لومڑیاں عیار بھیڑیے وحشی بہادر نہیں بہادر لوگ سامنے آ کر لڑتے ہیں بزدل اور عیار لوگ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں اور پھر میں اس جانور کا نام پتہ نہیں یہاں پر لوں یا نہ لوں بھوکنے والا جو جانور ہوتا ہے ذرا غور کیجیے گا بھونکنے والے جانور کی خصوصیت کیا ہے بھاگتے ہوئے کے پیچھے دوڑتے دوڑتے بھونکتا رہتا ہے اور جب بھاگنے والا رک جائے اور ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو خود دم دبا کے بھاگ جاتا ہے آپ کے ارد گرد جتنے بھی دشمن ہیں وہ آپ کے ایسے دشمن ہیں اللہ نے آپ کو دشمن بھی اتنے پست عطا کیے ہیں دشمن کا اعلیٰ ظرف ہونا ہماری توہین ہے اعلیٰ ظرف لوگوں کو دشمن بنانا کبھی بھی مناسب نہیں ہے لیکن اگر ان کی جگہ بدترین لوگ دشمن بنے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اس لیے انبیاء کے دشمن ہمیشہ معاشرے کے بدترین لوگ رہے بدترین لوگ اولیاء کے دشمن ہمیشہ معاشرے کے بدترین لوگ رہے علی کے دشمن کائنات کے غلیظ ترین لوگ رہے اور آج بھی علی والوں کی دشمنی انہی کے دلوں میں ہے جو کائنات کے بدترین لوگ ہیں ہمارا مکتب ہمیں اس طرح کی بربریت کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مکتب کیا کہتا ہے ہمارا مکتب کہتا ہے عزت سے سرفرازی سے استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر سر کٹاؤ لیکن پیچھے نہ آنا البتہ کسی بے گناہ پر ظلم بھی نہ کرنا اصول ہے نا ضابطے ہیں نا ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں لہذا ہمیں اس شعور کے ساتھ معاشرے کے اندر جینا ہے کہ ہم اعلیٰ انسانی اور الہی قدروں کے حامل بھی ہیں اور پاسبان بھی ہیں ہمارے اخلاق میں ہمارے رویوں میں ہماری اجتماعی زندگی میں ہمارے مظاہروں میں ہمارے احتجاجات میں ہمارے ریزسٹنس میں ہمارے رد عمل اور جو کچھ بھی ہم معاشرے میں کرتے ہیں اس میں یہ اعلیٰ انسانی اور الہی اقدار نظر آتے ہیں اور نظر آنے چاہیے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن اپنی تمام تر نجس خواہشات اور کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا اور آپ تھوڑی بہت حرکت کرتے ہیں تو اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ آپ کے بڑے سے بڑا دشمن بھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کی ایک زندہ مثال اس دفعہ راول پنڈی کا واقعہ ہے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرف جاؤں لیکن اپنی اس گفتگو کے اختتام میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ جب آپ کی پشت پہ موجود ہو آئمہ کا جب آپ پر سایہ ہو تو پھر آپ کی ہیبت اللہ آپ کے دشمنوں کے دلوں پر قائم کر دیتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں یہ دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں دو مثالیں ہیں اور اس کے بعد میں گفتگو ختم کروں گا جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ سروات بھیجے مرو محمد علی محمد جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں چلیں اچھی بات ہے آپ کے عاشور کے واقعے میں پنڈی کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر کراچی کی طرح سے محبان اہل البیت کسی ایک علاقے میں بڑی تعداد میں موجود ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ٹولیوں میں، ٹکڑوں میں، کسی گلی میں دو گھر، کسی گلی میں پانچ گھر، کسی گلی میں چار گھر، اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں۔ عاشور کا واقعہ پیش آیا، ظالموں نے گستاخی کی، رد عمل میں کچھ لوگوں نے کاروائی کی، جو بھی تھے، اب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ماحول بنایا گیا وہ کس نے بنایا؟ ان تمام لوگوں نے جن کے دلوں میں بغض حیدر تھا، ان تمام لوگوں نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ لہذا ایک دفعہ علی دشمن قوتوں کے تمام گروہ مل کر عزاداروں کے اور علی والوں کے سامنے آ گئے، ان کے سیاسی چہرے بھی، مذہبی چہرے بھی، مدرسوں کے چہرے بھی، مسجدوں کے چہرے بھی، ان کے ملیٹنٹس بھی، طالبان بھی، دہشت گرد لشکر بھی، سب مل کر۔ ایک ہفتہ گزر گیا، خوف کا ایسا عالم کہ کہیں پر عزاداری ہو ہی نہیں رہی۔ عاشور کے بعد تقریباً کوئی 16-17 محرم تک عزاداری پر پابندی، جہاں پر بھی کوئی روایتی عزاداری ہو رہی ہے وہاں پر فوراً 100-150-200 مشٹنڈے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے، داڑیاں لمبی کیے اور پائنچے اوپر کیے پہنچ جاتے اور نعرے بازی شروع کر دیتے، عزاداروں کو تنگ کرتے اور عزادار بیچارے پریشان، اور پھر فوراً پولیس پہنچ جاتی، عزاداری بند کر دو۔ ایک ڈرامہ شروع ہو گیا لوگ خوف کے عالم میں، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ کے بانیان مجلس نے لکھ کر دینا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم مجلس نہیں کرتے اس لیے کہ خطرات ہیں۔ اب سرخ تشیع کے حامل لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، سرخ تشیع کے، جن کے اندر غیرت تھی، جو کہتے تھے کہ نہیں، عزاداری چاہے پوری قوم کا سر قلم ہو جائے رکے گی نہیں۔ زیادہ کھڑے ہوئے، ہر امام بارگاہ میں گئے، ہر مسجد میں گئے، ہر اجتماع میں گئے، ہر علاقے میں گئے، گھر گھر گئے کہ بھائی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اٹھ کر حسین سے اپنے عہد اور اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف قرآن پر قسمیں کھانے والے لوگ مدرسے کے اندر بیٹھ کر کہ ہم اس روٹ سے عزاداری کے جلوس کو گزرنے نہیں دیں گے، کٹ مریں گے اور کاٹ ماریں گے، اور دوسری طرف نون لیگ کی حکومت۔ مجھے خود نون لیگ کے بنیادی ترین لوگوں نے فون کر کے بھی اور میڈیا پر بھی کہ جی انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، اب آپ جلوس نہیں نکال سکتے، نکالیں گے تو خون خرابہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اچھا جی چلیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں۔ آپ کے اس طرح کی دھمکیوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آپ کے بڑے بڑے روک نہیں سکے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج کے یزید چھوٹے ہیں، ماضی کے یزید بڑے بڑے یزید تھے۔ آج کے حسینی ماضی کی نسبت بہت طاقتور ہیں، ماضی میں کمزور تھے۔ کمزوروں کو آپ روک نہیں سکے، آج ہمیں آپ کیا روکیں گے؟ اور ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی دیکھیں آپ اگر نکالیں گے تو لوگ تیار بیٹھے ہیں، مختلف علاقوں سے لشکر تیار ہو چکے ہیں پنڈی کے جلوس کو حملے کا نشانہ بنانے کے لیے۔ یہ ہم سے کہا گیا، حکومتی سطح پہ مختلف علاقوں سے لشکر تیار ہو چکے ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، وہ آئیں گے، پنڈی سارا خون خرابہ ہوگا یہاں پر، اور گلیوں اور سڑکوں پہ خون کی ندیاں بہیں گی۔ ہم نے کہا ہم تو پوری تاریخ میں اس طرح کی خون کی ندیاں بہاتے رہے اور اپنی قربانیاں دیتے رہے، آج کیسے رک سکتے ہیں؟ آج 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 اگر ہم قربانی نہیں دیں گے تو آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ علی و فاطمہ کا دیا ہوا ہے۔ آج اگر لوٹانے کا وقت آیا ہے تو اس سے بڑھ کر بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی یہ ناقص جانیں ان کے حوالے کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں زیادہ لمبا نہیں کرتا، اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اگر ذکر کروں تو آپ کا بھی سیرو خون بڑھے گا، لیکن وہی پنڈی جہاں پر عاشور کے بعد کوئی شخص باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا، اور یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ اربعین کا جب جلوس ہوتا ہے تو 12 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد 1 بجے نماز کے بعد جو ہے لوگ پھر جلوسوں میں نکلتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن اس دفعہ اربعین میں صبح 6 بجے خواتین، بچے، بوڑھے، حتیٰ وہ لوگ جو بستر بیماری پر تھے آپ کے ویل چیئر کے اوپر آنے لگے، اور جب 9 بجے میں وہاں پر پہنچا جہاں سے جلوس شروع ہوتا ہے تو پوری سڑک اول سے لے کر آخر تک بھری ہوئی تھی اور مرد و زن سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا منظر ہو سکتا ہے۔ اور جب جلوس برآمد ہوا اور پہنچا اس مقام پر، راجہ بازار جس کو کہتے ہیں، دو رویا سڑکیں ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، تو جب وہاں پر پہنچا تو ہر ایک کی زبان پہ صرف ایک نعرہ تھا، صرف ایک نعرہ، وہ کیا تھا؟ لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
مجھے کربلا سے کچھ زائرین نے فون کیا، رو رہے تھے، بعد میں آئے ملے، کہنے لگے ہم عاشور میں پنڈی میں نہیں تھے، ہمیں بڑا افسوس تھا، لیکن جب ہم خود بین الحرمین میں تھے شام کو، ہمارے پاس عاشور کے اس پورے چہلم کے جلوس کی تصویریں آئیں، تو ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ گویا کربلا میں نہیں پنڈی میں برپا ہو گیا ہے۔ وہ منظر کہ خواتین سیاہ پوش زینبی ولولے کے ساتھ مکس ہو کر نہیں، سڑک کے ایک طرف بھری ہوئی خواتین اور دوسری طرف بھرے ہوئے مرد، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
یہ ولولہ کس نے دیا ہے؟ یہ ولولہ کربلا نے دیا ہے، یہ ہمت کربلا نے دیا ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، ہم ایک قدم اٹھائیں آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کی دھاک بیٹھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، آپ کے پیچھے نبی کریم اور ان کی آل ہے، لہذا جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اس ایک قدم کا آپ اثر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور تمام ان دشمنان اہل البیت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس دفعہ چہلم کا جو آپ کا جلوس تھا وہ جلوس آپ کے لیے چہلم کا جلوس تھا، اور آپ کے اور مکتب حسین کے دشمنوں کے لیے عاشور برپا ہو گیا تھا۔ مایوسی، آپس کے لڑائی جھگڑے، رونا دھونا، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، ایک دوسرے کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا کہ یہ لوگ بزدل تھے، یہ پیچھے ہٹ گئے، قرآنوں پر انہوں نے قسمیں کھائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو قسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم ان کو مانتے ہو جو قسمیں کھانے کے بعد این ٹائم پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تاریخ آج بھی تکرار ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق اگر دی ہے کہ ہم اہل البیت کے مکتب کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں تو پھر اس نعمت کو ضائع نہ کریں، اپنے شہداء کی قدر و قیمت کو جانیں اور اپنے شہداء کے گھر والوں کی عزت و توقیر اور ان کے تقدس میں اضافے کا باعث بنیں، شہداء کے خانوادوں کی تکریم کریں، چونکہ انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کی سماخراشی نہیں کرتا، دوسری مثال بڑی لمبی ہے اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی کریم، ان کی آل اور ان کے پاک باز ترین صحابہ کرام کی محبتوں کو زندہ فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم جیتے ہیں علی کے رستے پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مرنے لگے تو علی ہی کے رستے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارالہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو علی و آل علی کے طفیل دور فرما. اس محفل میں جتنے بھی لوگ صاحب حاجت ہیں ان کی حاجات کو علی و آل علی کے طفیل روا فرما. جن گھروں میں بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئیں ان کو صالح اور مؤمن رشتے عطا فرما. جن کے گھروں میں قرضے ہیں ان کے قرضے غیب سے ادا فرما. جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں جو نافرمان ہیں، بارالہ تجھے علی اکبر کا واسطہ، انہیں فرمان بردار بنا دے. بارالہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے نفوس کو آلودگیوں سے پاک فرما، ہمارے شکم اور پیٹ کو حرام سے پاک فرما. بارالہ حرام کے لقموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر جینے کی توفیق عطا فرما، جب مرنے لگے تو انہی کے رستے پر مرنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ موت برحق ہے، لیکن تو نے اپنے اولیاء کے لیے جس موت کا انتخاب کیا ہے وہی موت ہم سب کو بھی نصیب فرما. بارالہ ہمارے قبور کی تاریکیوں کو علی و فاطمہ کی نورانیت سے منور فرما. عالم قبر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، عالم محشر میں زہرہ اطہر کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر تین دفعہ اونچی آواز سے صلوات بجیے بر محمد و آلہ.